مرخیص سفر المظفر 623 ہجری مطابق 3 مئی سن 2002 عیسوی، 19واں پارہ سورہ نمل شریف کی شروعات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى للمؤمنين. هم وبشرى للمؤمنين الذين يؤمنون بالصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. هم وبشرى للمؤمنين الذين يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون.
أولئك
وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا. سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون.
سآتيكم
من النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا. كأنها جان ولا مدبر.
مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف
فأنها
إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين
قوم ہی پر جو مد کیا گیا ہے شرائع نہیں یہ مد یہاں لازم ہے کہ ملا کے پڑھیں گے سر بن رہا ہے
فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا
وجحدوا بها واستيقنتها
فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا
ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله
الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين
الذي فضلنا على كثير من عباده
وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير
وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير
وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين آمنت بالله صدق الله العظيم
اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو انتہائی مہربان اور رحم والا سورہ نمل شریف مکی ہے مکی اس میں 7 رکوع 93 آیتیں 1317 کلمے 1317 ورڈز 4799 حروف 4799 لیٹرز یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ مکی آیتیں سورتیں کون ہوتی ہیں اور مدنی کون ہوتی ہیں قاصید حروف مقطعات ساری تفصیلات بار بار گزر چکی ہیں وہ الفاظ کہ جن کا معنی اور ان کی مراد کچھ بھی پتہ نہیں اللہ اور اللہ کے رسول اللہ کی عطا سے اللہ کے رسول بہتر ہے بس اسی لیے حروف مقطعات کے ترجمے نہیں کیے جاتے ہیں سورہ نمل کو نمل اس لیے کہتے ہیں نمل معنی ہوتا ہے چیونٹی اس میں ایک چیونٹی کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے اسی لیے اس سورت کو سورہ نمل کہہ دیا گیا بس آئے سورتوں کے نام جو رکھے جاتے ہیں دراصل کوئی ایک ورڈ چوز کر لیا جاتا ہے اسی پر سورت کا نام رکھ لیا جاتا ہے اور یہ جتنے بھی نام رکھے گئے ہیں کسی محدث یا عالم نے نہیں رکھا ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان ناموں کو منتخب فرمایا جی اس لیے کہ احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضور نے فرمایا فلا سورہ تو سارے نام اللہ کے رسول نے خود منتخب کیے ہیں تو جب اللہ کے رسول نے منتخب کیے تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سورتوں کو اسی نام کے ساتھ خاص فرما کر اپنے حضور پر اتارا ہی تھا گویا کہ یہی مشیت الہی کا بھی تقاضا ہو گیا بہرحال اس میں چونٹی کا واقعہ ہے انشاءاللہ اس کو ہم پورا کریں گے آج کی تفسیر جو ہوگی وہ انشاءاللہ 19 آیت تک ہوگی تلک آیات القرآن و کتاب مبین یہ آیتیں ہیں قرآن اور روشن کتاب کی ہدی و بشرا للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ و هم بالآخرۃ هم یوقنون ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کو وہ جو نماز برپا رکھتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہ قرآن مقدس کتاب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر منتقلی ہے ایک روشن کتاب ہے اسی کتاب کی کچھ آیتیں ہیں یہ سورہ نمل میں ذکر کی گئی اس سورہ کا انوائرمنٹ کیا ہے اس میں شروع میں کچھ پیغمبروں کے احکام بیان کرنے پر خاص طور سے بلقیس ملکہ سبا کا جو خصوصی تذکرہ کیا گیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے اس کا خصوصی ذکر ہے, اور آگے چلنے کے بعد پھر کچھ اللہ کی خلقت, اس کی ذات پر دلائل مخلوقات کے حوالے سے پیش کیے گئے. کیونکہ ملکہ سبا جو ہے روایات کے لحاظ سے یہ یمن کی ایک خاتون تھی, آگے اس کا پورا ذکر آئے گا. کچھ لوگوں نے بتلایا ہے کہ یہ ملکہ سبا ہے, سبا یمن کا ایک حصہ تھا, وہی کی خاتون تھی, اور اس کے ناموں کے تعلق سے بڑا اختلاف کیا گیا ہے. اس کا نام بلقیس بنت شرجین تھا. حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اس کی ماں جنیہ عورت تھی, جنیہ جانتے ہیں جنات عورت تھی. اس کے قدم کا پچھلا حصہ چوپائے کے کھر جیسا تھا, اور روایت میں آیا ہوا ہے اس کی ماں کا نام رفاعہ تھا. ابن جریج کہتے ہیں اس کے باپ کا نام ذی سرخ تھا یا ذی سرخ تھا, اور ماں کا نام بلتعہ تھا. بڑی ہی زوراور عورت تھی, ابھی تفصیل آگے اور عرض کروں گا. تو خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے. اس کی قوم پوری کی پوری سورج اور چاند کی پرستش کرنے والی تھی, چاند اور سورج کو پوجا کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پہنچا, وہ حاضر ہوئی, ایمان لائی. یہ واقعہ سنانے کا مقصود دراصل یہ تھا اہل مکہ کو کہ سلیمان علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر ملکہ سبا کے ماننے والوں نے اپنے کفر کا اعتراف کیا, ایمان لائے, نوازے گئے. یہ اہل مکہ اگر تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاؤ, ان سے اختلاف نہ کرو, جب ملکہ سبا جیسی عظیم طاقتور اور سلطنت کی مالکہ عورت پیغمبر کے قدموں پر جھک سکتی ہے, تمہارے غرور اور تمکنت کا سر بہرحال نیچا ہو کر کے رہے گا. آج نہیں, کل, کل نہیں, پرسوں ہوگا ضرور. بھلائی اسی میں ہے کہ میرا حبیب ابھی اسلام کے ابتدائی ادوار کی دعوت میں لگا ہوا, اس کی باتوں کو قبول کر لو. یہ دراصل واقعہ سنانے کا مقصود یہ تھا کہ اہل مکہ کو فہمائش کرنی مقصود تھی, سمجھانا تھا کہ حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب تک جتنے واقعات بیان کیے گئے ہیں اس میں عموماً پانچ چھ قوموں کا خصوصیت ساتھ قرآن بار بار ذکر کرتا ہے. نمرود, فرعون, سمود, قوم عاد, قوم لوط, قوم مدین, ان پانچ چھ قوموں کا خصوصیت کے ساتھ قرآن ذکر کرتا ہے. لیکن بالکل ایک الگ تھلگ واقعہ ہے جن پر کوئی عذاب نہیں اترا اور پوری قوم ایمان لا کر کے حلقہ بگوش اسلام ہو گئی تھی. تو یہ ذہن دینا ہے تاکہ تم بھی, بات کیا تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط جب بلقیس کو ملتا ہے, روایت آئی ہوئی ہے کہ جب خط ہدہد نے بلقیس کے اوپر جا کر کے ڈالا, بیٹھی تھی اپنے تخت پر, اس کا تخت 80 ہاتھ اونچا, 40 ہاتھ چوڑا تھا, سونے, چاندی, زمرد, جواہرات, ہیرے, موتیوں سے چڑا ہوا تھا.
بڑی شان بان کی عورت تھی صاحب. وہ جب ڈالا گیا تھا تو اس نے دیکھا, اس وقت دربار کر رہی تھی, وہ کانپ اٹھی مارے خوف کے. اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا اس میں شروع ہی کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. اللہ کا نام سن کر کے اس کے دماغ کی گھنٹی بج گئی, کانپ اٹھی. اور اس نے بھائی آگے ساری باتیں آ رہی ہیں جو کہ ابتدا مقدمے کے طور پر کرنا ضروری ہوتا ہے. تو جب ایسی طاقتور شاندار اور انتہائی باسطبت عورت اللہ کے نام کو سن کر کے کانپ کر کے جھک گئی, تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم اللہ کے نام کے آگے سر سجدہ ہو جاؤ, مان لو اس کو. اگر نہیں مانو گے تو پھر تمہارا نقصان خود ہوگا. اسی لیے قرآن نے جو حوالہ دیا وہ کیا دیا ہے, دل کا آیت القرآن قرآنی و کتابی مبین. یہ جو ہم تلاوت کر رہے ہیں, جو پڑھا جا رہا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, یہ کیا ہے؟ یہ قرآن مبارک کی روشن آیتیں. اور اس میں ودم و بشر المومنین, اس میں جتنی بھی ہدایتیں ہیں, جتنی خوشخبریاں ہیں, صرف مومنوں کے لیے ہیں. کافر قرآن سے کبھی فائدہ حاصل کر ہی نہیں سکتا ہے. بالکل وہی صورتحال کہ دودھ صحت مند آدمی کو پلایا جائے تو اس کا ہیلتھ بنے گا, بدن میں گروتھ ہوگی, طاقت بنے گی, قوت پیدا ہوگی. لیکن اگر کسی پیچش والے کو یا بخار والے کو جس کو زکامی کیفیت ہوئی ہو, نزلہ اور بلغمی کیفیت ہو, اس کو دودھ پلانے کے بعد دن بدن اس کا ہیلتھ گرتا چلا جائے گا طبی نقطۂ نگاہ سے. تو قرآن یہ ہدایت ہے اور بشارت ہے مومنوں کے لیے. کافر و مشرک کو سوائے نقصان کے اس سے کوئی فائدہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور پھر مومنوں کی جو قید لگائی گئی ہے, للمومنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وبالآخرۃ ہم یوقنون, تین بڑی شرطیں یہاں بیان کر رہا ہے قرآن. جو مومن کے نماز پڑھتے ہیں, زکات دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں, آخرت پر یقین رکھتے ہیں, یہ تین بڑی چیزوں کا خصوصاً ذکر کیا گیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اگر نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے اور آخرت پر یقین نہیں کرتا ہے تو کچھ فائدہ نہیں. آخرت پر یقین تو کرتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, زکات دے دیتا ہے, فائدہ حاصل نہیں کر پائے گا. مطلب ایک کے چھوڑنے پر تینوں کا فائدہ اس سے ختم ہو جاتا ہے. میرے دماغ میں ابھی ایک فوراً سوال آیا ہے, بنیادی سوال, کہ یہاں پہ صرف دو ہی چیز کا ذکر کیا گیا, حالانکہ روزہ اور حج بھی تو ارکان اسلام سے ہیں, اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویصومون رمضان ویحجون الحج وهم بالآخرۃ هم یوقنون. یوں آیت ہوتی تو معاملہ سمجھ میں آ جاتا. دو کو چھوڑ دیا گیا, دو کو ذکر کیا گیا. یہ پہلے یہ نا کہ اگر حدیث پاک کے دروس میں آپ لوگ آتے رہے تو باتیں دماغ میں رہیں گی. بات ذکر کی گئی ہے کہ حج کی فرضیت اور روزے کی فرضیت ہجرت کے بعد, اور سورت کون سی ہے؟ یہ مکی ہے. آئے بات سمجھ میں. جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے فائدہ مند ہے, سود مند ہے یہ قرآن. آخرت پر یقین کا مطلب کیا کیا مطلب ہم بھی جانتے ہیں, کیا بتائے گی حساب ہوگا. اتنا ہی خالی نہیں, جزا و سزا پر یقین رکھتے ہیں. اچھائی کریں گے تو انعام ملے گا, برائی کریں گے اس کی سزا ملے گی. رب کریم اپنے کرم و فضل اور اپنی عطا و احسان سے اگر معاف فرما دے اس کا بے پناہ انعام و اکرام. یقین یہ کہ حشر کے میدان میں رب کریم کے حضور کس منہ سے ہم کھڑے ہوں گے, اس حد تک یقین, اس حد تک یقین ہونا چاہیے. ورنہ بہت ساری قومیں وہ ہیں جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا بلیو رکھتی ہیں, لیکن اس تفصیل کے ساتھ نہیں کہ صاحب سزا اور جزا, اس تفصیل کے ساتھ کہ اٹھائے جائیں گے, حساب ہوگا. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ عصر حاضر کے مسلمانوں کی صورت حال. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ پر تو عمل ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں, لیکن میری ناقص رائے ہے کہ آخرت ہم یقینون پر عمل نہیں ہے. اگر اس پر عمل ہو جائے تو گناہوں کے سارے دروازے بند ہو جائے. گناہ کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے, فسادات نہیں ہوں گے, برائی نہیں ہوگی, اختلاف نہیں ہوگا, کھینچا تانی نہیں ہوگی, کسی کی پگڑی نہیں بچھائی جائے گی, کسی کو ٹوپی نہیں پہنائی جائے گی, ہے نا. اگر اس پر اعتماد و یقین ہو جائے تو قرآن ان کے لیے ہدایت دیا ہے, ہدایت پہنچا دیا ہے, ہدایت رسم ہے. اور ہم دیکھتے یہی ہے کہ معاشرے میں بگڑتی ہوئی صورتحال, اخلاقی انحطاط, برائیوں کا فروغ پانا, اچھائیوں کا کم ہو جانا, اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ آخرت کے یقینیات کو بحیثیت ایمان مانتے تو ہیں لیکن بحیثیت عمل ان کے دماغ پر اس کا کوئی اثر اور تاثر نہیں ہوتا ہے. وہ جانتے ہیں کہ مریں گے اٹھائے جائیں گے, یہ بھی جانتے ہیں, لیکن دماغ کے دوسرے خانے سے یہ خیال ختم ہو جاتا ہے کہ پھر جب اٹھائے جائیں گے تو ہمارے سے جتنے گناہ کیے ہیں اس کا حساب لیا جائے گا, پوچھا جائے گا, عذاب دیا جائے گا, یہ خیالات نہیں آتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ بتلاؤں گا آپ کو, اس سے پہلے ایک آدھ دو مرتبہ اس کا ذکر کر چکا ہوں, اس سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آسائش دنیا جس قدر آدمی کے گرد بڑھتی چلی جاتی ہے آخرت کا تصور کم ہوتا چلا جاتا ہے. ہم لوگ اتنا بجلی میں رہنے کے عادی ہو چکے ہیں کہ تاریکیوں کا تصور بہت محیط یعنی قریب قریب ختم سا ہو گیا ہے, ہے نا. تاریکیاں ہمارے دماغ پر اثر انداز نہیں کرتی, ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ارے ٹھیک ہے آپ کہیں تاریخ میں سب کراچی میں بجلی نہیں رہتی ہے, لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے, کلکتہ میں لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے, ہو جاتی ہوگی, ختم ہوگی بات. لیکن وہ شخص جو اندھیروں میں رہنے کا عادی ہے اس سے اگر آخرت کے تصورات کے بارے میں سوال کیا جائے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلسل ایک آزمائش سے گزر رہا ہے, اس کے حواس پر, اس کے دماغ پر, اس کی طبیعت پر ایک چھاپ پڑی ہوئی ہے اس تاریکی کی, وہ تاریکی اس کے لیے ہادی ہے, گائیڈ ہے, قائد ہے, سب کچھ ہے اس کے لیے. اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ کیا اقبال کا شعر بڑا اچھا ہے کہ مشینوں کی زندگی یہ موت ہے, ایسا یاد نہیں ہے اقبال میں لکھا ہے, یہ مشینی زندگی جو ہے یہ بندے مومن کے لیے موت ہے. مغرب کا جو دنیا کا آسائشی تصور ہے اس سے اسلام کیوں ٹکراتا ہے, کیوں اسلام کے درمیان فائٹنگ ہوتی رہتی ہے, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ مغرب اجالوں کا اتنا عادی ہو چکا ہے کہ قبر کا تصور اس کے یہاں ختم ہو چکا ہے, اور اسلام جو ہے قبر کے اس تاریک تصور کو بار بار یاد دلاتا ہے تاکہ دل بے ایمانی, برائی, گناہ, گندگی نہ کرنے پائے. آپ خود کسی ایسی مندر پر کچھ دن رہ کر کے دیکھ لو کہ جہاں پہ ایک بہت سادہ زندگی ہو, گھر میں تیل کے دیے جلائے جاتے ہوں, چراغ جلائے جاتے ہوں, اس کا مکان ہو, رات کو آپ سوئے تو اگل بغل سے کیڑے مکوڑوں کی بولنے کی آوازیں آ رہی ہوں اور ہوا چلتے ہوئے اس کی سرسراہٹ محسوس ہوتی ہو, آپ وہاں سوئیں, سونے کے بعد صبح جب اٹھیں آپ, رات کو آپ کی آنکھ پلے, آپ کو نگاہ میں تارے نظر آئیں, دیکھیں آپ رات گزری, وہ ایک تصور آپ پانچ پانچ ہیں, اس تصور کا احساس آپ کی آواز کے اوپر جو اثر کرے گا اس لائٹ پہ رہنے کا تصور کبھی نہیں کر سکتا ہے. وہاں رہنے کی صورت میں ایمان کے اندر تازگی حلاوت پیدا ہوتی ہے, یہاں رہنے کی صورت میں ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے, ایئر کنڈیشن ہے, حالانکہ اس کا ایمان کوئی تعلق نہیں ہے, لائٹ ہے, فریزر ہے, ایئر کنڈیشن ہے, فین ہے, بجلی والا چولہا ہے, پکی پکائی روٹی ہے, کھاتے 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 ایمان کمزور ہوتا ہے.
ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زجنا لهم أعمالهم فهم يعمهون.
یہاں ایک بحث قریب قریب مکمل ہوگی, اب ایک دوسری بحث پھر شروع ہو گئی, مومن کی ایک کیفیت اور جو ایمان نہیں لاتے ہیں ان کے تعلق سے, ابھی جو میں نے کہا بالکل اس کا الٹ کوئی سے چلے جائیے گا, وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے کرتوت ان کی نگاہ میں بھنے کر دکھائے ہیں. جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے نا, وہ جو کچھ کرتا ہے وہ سمجھتا میں سب کچھ اچھا ہی کرتا چلا جا رہا ہوں, برائی کرتا ہے, غلط کرتا ہے, گندا کام کرتا ہے, ناجائز کام کرتا ہے, حرام کام کرتا ہے, نافرمانی کا کام کرتا ہے, ستاتا ہے, قتل کرتا ہے, مرڈر کرتا ہے, چوری کرتا ہے, آبرو لیتا ہے, لوٹتا ہے, تو وہ اس کو
اس کے دماغ پر کوئی ایسا تصور نہیں قائم ہو پاتا کہ یہ کوئی برا کام ہے, کوئی برا کام ہے. تو اس وقت کیا ہے, وہ کفر اس کی نگاہوں میں شیطان اتنا خوبصورت کر کے دکھلا دیتا ہے. اب آپ لے لیجیے مثال کے طور پر, اس وقت پورے بین الاقوامی سطح کے اوپر, میں خالی مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, عام ایک بات کر رہا ہوں, اتنا عام سا ہو گیا ہے جیسے مکھی مچھر مارا جاتا ہے, پتہ نہیں ہوتا ہے. پہلے تو صورت یہ ہوتی تھی صاحب اگر کہیں کوئی قتل ہو گیا تو پوری آبادی میں ایک سنسنی خیز کیفیت پیدا ہو جاتی تھی, لوگ سراسیما گھروں کا دروازہ بند کر لیتے تھے دن ڈوبنے کے ساتھ ہی ساتھ, فلا جگہ قتل ہو گیا ہے, یار پورا علاقہ خوف و ہراس کی نز ہو جایا کرتا تھا. اور آج صورت حال یہ ہے کہ گلی گلی کوچا کوچا قتل ہو رہا ہے, نہ کوئی دماغ پر اثر ہے, نہ کوئی پریشانی ہے, کچھ نہیں. ایکسیڈنٹ ہوا, مر گیا آدمی, مر گیا ہوگا, ختم ہو گئی بات. پولیس آئی, روڈ صاف کر دیا, گاڑیاں چل رہی ہے, ختم ہو گیا. چلتے 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 چھائے سے اڑا دیا, شوٹ کر دیا, مر گیا, ہو گیا ہوگا. پولیس آئی, رپورٹ لکھ کے چلی گئی, ختم ہو گئی بات. لوگ چل رہے ہیں, تصور ختم ہو گیا ہے. آپ محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, جو بول رہا ہوں وہ ایک تصور جو ایک ہراس کا تھا وہ ختم ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے ان سارے معاملات کو اب عیب کی شکل میں نہیں بلکہ زجنا لہم اعمالہم کے زمرے میں سجا دیا ہے. کچھ قتل ہوتا رہے, آبروئیں لٹتی رہے, کسی گھر کی اگر کبھی آبرو لٹتی تھی تو پورا گاؤں, پورا شہر جو ہے اس کے اوپر تھو تھو کرتا تھا اور وہ چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا تھا. اور آج تو آبروئیں نیلام ہو رہی ہیں اور لوگ اس کو فیشن بنا چکے ہیں. آبرو کی نیلامی فیشن بن گئی کہ نہیں بنی ہے بتا دیجیے. عزت, عصمت جس کو کہا جاتا تھا, یہ بڑی انمول دولت ہے, اتنی عظیم دولت ہے کہ ناقابل بیان. آبرو ریزی کچھ حیثیت ہی نہیں ہے. چار آدمی پہنچے, کسی گھر میں دروازہ کٹ رہا ہے, بولا گیا, رہ کر کے چلیں گے, کچھ نہیں. نہ ان شیطانوں کو اس کا احساس ہے اور نہ اس معاشرے کو اس کا احساس ہے. تو یہ ہے زجنا لہم اعمالہم, کہ ان کی برائیاں ان کی نگاہوں میں شیطان نے خوبصورت کر لیا ہے. اور یاد رکھیے کہ جب تک احساس گناہ ہوتا ہے اس وقت تک رجوع کی صلاحیت بندے کے اندر باقی رہتی ہے کہ اب لوٹائے گا, اب لوٹائے گا, اب لوٹائے گا. لیکن جب احساس گناہ مر جاتا ہے تو پھر واپسی کی ساری امیدیں دم توڑ دیتی ہیں. باز آ از آج ہستی, باز آ گر آتشو گبرو بت پرستی, باز آ. الفاظ شاہ کہتا ہے جو کچھ بھی ہے اب سے واپس آ جا, آتش پرست تھا, سرے پوجنے والا تھا, کچھ بھی تھا, اب بھی باز آ جا. زمین اندر اس کو دعوت دیتا رہتا ہے یہ کیفیت. تو پھر جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو اولئک لہم سوء عذاب وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون, یہ ہیں وہ جن کے لیے بڑا عذاب ہے اور یہی آخرت میں سب سے بڑھ کر نقصان, سب سے بڑھ کر نقصان ہے. اسلام کی خوبیاں اس پر ڈسکشن کرنا چاہیے بیٹھ کر, کیا ڈسکشن ہو سکتی ہے, ڈسکشن کرنی چاہیے. مہینے میں ایک پروگرام رکھنا چاہیے ایک ٹاپک کے اوپر, کچھ پڑھا لکھا تنخواہ بیٹھ ہے اور ایک 15-20 منٹ کی آدھا گھنٹے کی اسپیچ, پھر اس پر سوال و جوابات کا سیشن رکھنا چاہیے, مزہ آتا ہے. لیکن مصیبت تو یہ کہ آئے گا کون, یہ تو بھی بات یہ دیکھو اہل علم بیٹھے ہوئے, دو دو چار, اپنے بیٹوں کو نہیں کروں گا, دو دو چار, دو چھ, دو آٹھ, دو دس, دو بارہ, ایک تیرہ, تیرہ سوا تیرہ, اس کو ون کوارٹر کہتا ہوں میں, سوا تیرہ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی, سوا تیرہ یہی ہے, یہ تقریباً 75,000 سے 80,000 کی آبادی اس ملک کی ہے, اس میں سوا تیرہ ہی پڑھے لکھے خالی ہیں. بچوں کے لیے سوا 15 ہوگا, آپ لوگ کہاں سے سیکھ لائے, میرا ہی نام تمہارا الحمد للہ فجی, او ماشاء اللہ ماشاء اللہ, نام 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 نام, سبحان اللہ, کیسے حالکم,
انا رايتك بعد فترتنا مديده ما شاء الله ايش هذا تو کہہ رہا ہوں یہ کہ اولئک ہم سور عذاب وهم في الاخره هم الاخسرون کہ یہ وہ بھٹک رہے ہیں اس راستے میں یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے بڑا عذاب ہے اور یہی آخرت میں سب سے بڑا نقصان سب سے تو اب اگر یہ سیشن رکھا جائے اور اس قسم کی کوئی گفتگو ہو بیچ میں تو یقین کیجئے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ آدمی خود جانتا ہے لیکن ریئلائز نہیں کر پاتا ہے اس کو جنوانا پڑتا ہے اور جب کسی دوسرے کے منہ سے بات سنی جاتی ہے تو پھر وہ دماغ کے اوپر بہت اچھے انداز میں اثر کرتی ہے بہت اچھے انداز میں جانتا ہے نماز پڑھنی چاہیے نہیں پڑھتا ہے لیکن جب کوئی دوسرا کہتا ہے تو وہ ریئلائز کرتا ہے کہ نماز بھی پڑھنی چاہیے یہ صورت ہے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ اور بے شک تم قرآن سکھائے جاتے ہو حکمت والے علم والے کی طرف سے خطاب رسول کریم سے ہو گیا یہ رسول آپ کو جو قرآن سکھایا جا رہا ہے نا یہ کس کی طرف سے ہے مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ اس جملے کو یاد رکھیے گا مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ حکمت والے علم والے کی طرف سے یہ رسول آپ کو قرآن سکھایا جاتا ہے آپ کا مربی آپ کا معلم کوئی اور نہیں آپ کا مربی آپ کا معلم اللہ ہے قرآن کہہ رہا ہے اب اندازہ لگائیے ان دریدہ ذہنوں کو جو اپنے اسکول کے ماسٹر سے پڑھ کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں رسول ہمارے برابر ہو گئے ایک وہ ٹیچر جو بیچارہ جس کی لمٹ کیا ہوگی اور ایک وہ رسول کی جس کا استاد اس کا رب قرآن مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ لَدُنْ غریب کو بولتے ہیں مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ حکمت والے علم والے کی طرف سے رسول آپ سکھائے جاتے ہیں تو جب آپ کا رب آپ کا استاد ہے آپ کا ٹیچر ہے تو پھر آپ کی برابری کون کر سکتا ہے نا اللہ انہیں ہدایت دے کہ آمین رسول کا مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے حضور کا مقام و منصب اللہ ان کے دلوں میں ڈال دے یہی کہا جائے گا اور کیا کہا جائے گا بات کمپلیٹ ہو لیکن اس پر تھوڑی ایک ہلکی سی آخر یہ کہنے کی ضرورت کیا پڑی درس بات یہ تھی کہ اہل مکہ قرآن کے حوالے سے بڑی بکواس کیا کرتے تھے جنات پڑھا دیتا ہے ایک عجمی غلام ہے وہ ان کو پڑھا دیتا ہے کچھ لوگ ان کے اگل بغل بیٹھتے ہیں وہی بتا دیا کرتے ہیں تو قرآن نے صراحت کر تم جھوٹ بول رہے ہو غلط کہہ رہے ہو وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ میرا محبوب ایسا نہیں کہ جسے کوئی عجمی پڑھا دے کوئی جنات بتا دے آ کر کے میرے محبوب کا معلم رب کریم ہے تو اب جب رب کریم اس کا معلم ہے تو اس قرآن کو ہلکا نہ سمجھنا کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے یہ بڑی بڑا عظیم کلام ہے یہ اور بڑی عظیم کتاب ہے سبحان اللہ میرا بات کمپلیٹ ہو گئی اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چلتا ہے رکوع ختم پورا رکوع ختم ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوتا ہے اور یہ سورہ طٰہٰ شریف میں گزر چکی ہے پوری بات یہاں دراصل وہی واقعہ دوبارہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت سیدہ صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس سے چلے تو راستے میں درد ذہن شروع ہوا بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا تھا برف باری ہو رہی تھی بڑی شدید سردی پڑ رہی تھی اور کوئی مطلب کہ دور دور تک کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی تھی آپ کی اہلیہ نے کہا کہ بہت تکلیف ہے اور بڑی سردی لگ رہی ہے کوئی انتظام کرو تو کہنے لگے کہ یہ ٹھیک ہے میں دیکھ رہا ہوں کوئی آگ نظر آ رہی ذرا میں لے کر کے آ رہا ہوں ابھی وہاں گئے تو اللہ کی مشیت رب کریم نے آزمائش رب کریم ان کو اپنی عنایت و فضل سے نوازنا چاہ رہا تھا درخت سے آواز آنی شروع ہو گئی اور بشارت دی گئی کہ آج سے تم کو منصب نبوت پر فائز کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد پھر وہیں سے چلے اپنی والد ماجدہ کے پاس پہنچے والد ماجدہ نے کہا کہ کہنے لگے میں جا رہا ہوں فرعون کے پاس مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں اس کو دعوت دوں اور اللہ تعالیٰ نے ہارون کو بھی میرے ساتھ پیغمبر بنا دیا ہے حضرت موسیٰ چھوٹے تھے حضرت ہارون بڑے تھے عمر میں اب دونوں چلے ماں نے روکنا چاہا نہ جاؤ قتل کر دے گا اللہ کا فرمان نہ جاؤں گا کہہ دیا معجزات دیے گئے اس کا ذکر کر رہا ہے قرآن اذ قال موسى لاهله انی آرست نارا، جبکہ موسیٰ نے اپنی گھر والی سے کہا مجھے ایک آگ نظر پڑی ہے، ان قریب میں تمہارے پاس اس کی کوئی خبر لاتا ہوں یا اس میں سے کوئی چمکتی چنگاری لاؤں گا تاکہ تم تاپو، بالکل ٹھیک ہو، بس بلون گرمی حاصل کرو تاکہ تم تاپو، ہاں سیکھا نہیں بولتے، ہاتھ سیکو گرمی حاصل کرو، ہمارے یہاں اردو میں لوگ تاپنا ہی بولتے ہیں، گرمی حاصل کرنے کو تاپو بولتے ہیں نہیں بولتے، بولتے ہیں آگ تاپنا، تاپو، پھر جب آگ کے پاس آیا ندا کی گئی، برکت دیا گیا، فلما جاءها نودي ان بورك، تمہیں برکت دی گئی، یہ برکت کیا تھی، من فی النار ومن حولها، جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے یعنی موسیٰ اور جو اس کے آس پاس ہیں یعنی فرشتے، سب کو اللہ تعالیٰ نے آج خصوصی ساتھ برکت فرمائی ہے، اس سے پتا چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس درخت کے پاس پہنچے تو آپ تنہا نہیں تھے بلکہ فرشتوں کا جمع غفیر بھی وہاں پہ تھا، بہت بڑا کراؤڈ تھا فرشتوں کا، بہت بڑا بہت بڑی بھیڑ، سب کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ایک پیغمبر کے نبوت عطا کیے جانے کے صدقے میں وہ برکتیں فرشتوں کو بھی عطا فرما دی گئی ہیں، سبحان اللہ رب العالمین، اور پاکی ہے اللہ کو جو سارے جہان کا، یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم، یہ موسیٰ بات یہ ہے کہ میں ہی ہوں اللہ عزت والا حکمت والا، وانہو کے عصا فرما راہ تحتزو کا انہ جان ہو اللہ مدبرا ولم یحق بیا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدج المرسلو، اور اپنا عصا ڈال دے، پھر موسیٰ نے اسے دیکھا لہراتا ہوا گویا صاف ہے، پیٹ پھیر کر چلا اور مڑ کر نہ دیکھا، آپ نے فرمایا اے موسیٰ ڈر نہیں، بے شک میرے حضور رسولوں کو خوف نہیں ہوتا ہے، اللہ من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، ہاں جو کوئی زیادتی کرے پھر برائی کے بعد بھلائی سے بدلے تو بے شک میں بخشنے والا بھی ہر بار، ایک موجودہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ واقعہ گزر چکا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی آج کا تیور دیکھ رہے ہیں، اسی لیے میں نے اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ عصا کے سانپ بنائے جانے کا واقعہ دو مرتبہ ہوا ہے، یہ پہلا ٹائپ ہے کہ جب آپ اس درخت کے پاس پہنچے، وہ ڈنڈا ہاتھ میں تھا نا حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں سے، آپ نے بتایا کہ بتایا بھائی بابا بتایا یار، حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں ایک کونے میں بہت ساری لاٹھیاں رکھی ہوئی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب کے ہاں کئی سال کی خدمت پوری کر چکے اور چلنے کا ارادہ کیا اور حضرت صفورہ کا نکاح ہو ہی گیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی اس میں سے جا کر کے کوئی ڈنڈا ساتھ میں لے لو راستے میں کام آئے گا، تو آپ گئیں تو وہ ڈنڈا اٹھایا جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لے کر کے آئے، یہ وہ ڈنڈا تھا، تو اس کو لے کر کے چلے، جو اس ڈنڈے کی کرامت، وہ ساتھ میں چل رہا تھا، یہی وہ ڈنڈا ہے کہ جب ضرورت پڑتی تھی تو روشنی دیتا تھا، جب ضرورت بھوک لگتی تھی قوم بنی اسرائیل کو تو گاڑ دیتے تھے، پھل نکلتا تھا کھاتے تھے اور ہاتھ میں لے لیتے تھے، یہی وہ ڈنڈا تھا کہ اژدہا بنا دیا گیا، ہاتھ میں پکڑ لیا، نو معجزات عظیمہ حضرت موسیٰ کو دیے گئے تھے، اس کا ذکر کیا رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کو حکم ہوا کہ جس ڈنڈے کو بھی ڈال دو زمین پر، یہ کہاں کی بات ہے، ابھی راستے کی بات نہیں ہے، فرعون کے دربار کی بات نہیں ہے، راستے کی بات ہے، ڈال دیا زمین پر وہ ساتھ لہرانے لگا، فوراً چلنے لگا، ابھی ڈر گئے، قرآن کہتا ہے آپ نہ جان لوں وہ اللہ مدبرا، تو گویا کہ وہ لہراتا ہوا سانپ ہے، اللہ پیٹ پھیر دیا، وہ اللہ مدبرا پیٹ پھیر کے بھاگے، اب کیسے پکڑ سکتے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ولم یعقب، اور مڑ کر دیکھا بھی نہیں، حضرت موسیٰ پہ اتنی خوف اتنا خوف سوار ہو گیا تھا، فرمایا اللہ تعالیٰ ڈرو نہیں، ہماری بارگاہ میں جو مرسلین ہوتے ہیں وہ ڈرائے نہیں جاتے ہیں، لا یخاف لدج المرسلون، مرسلون یہ مرسل کی جمع ہے، معلوم یہ ہوا کہ رسول یہ نبی سے بڑا ہوتا ہے، رسولوں کا اعزاز اللہ کی بارگاہ میں کتنا عظیم ہے، ہماری بارگاہ میں رسول کو کبھی کوئی خوف نہیں ہوا کرتا، یہ تو چھوٹی بات ہے، موسیٰ پکڑ لو آپ نے،
پکڑ لو ہاتھ میں, پکڑ لیا.
یہی وجہ ہے اس آیت کریمہ کو ذہن میں رکھیے ان علاقات لدج المرسلون, کہ اسی لیے پیغمبر جتنے بھی گزرے ہوئے ہیں مرسلین اعظم خاص طور سے العز پیغمبر اس میں بھی خاص طور سے, ان کی صورت یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان سے ٹکرائے تو یہ کبھی مرعوب نہیں ہوتے, ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا, بے خوف ہو کر کے, نڈر ہو کر کے. وہی مقابلہ ہوا جب جادوگروں سے, کیا ہوا تھا صورت حال کیا تھی؟ ایک طرف پورے فرعونی کھڑے ہوئے ہیں, ایک طرف یہ دو بھائی کھڑے ہوئے ہیں ساتھ, اور نہ چہرے پر کوئی سراسیم بھی ہے نہ ڈر ہے, انتہائی شان بے نیازی سے کہتے ہیں تمہیں لوگ پہلے اپنی لاٹھی ڈال دو. لوگوں نے کہا کون ڈالے؟ تمہیں لوگ ڈال دو. حالانکہ ہزاروں کا مجمع, لاکھوں کا مجمع رہا ہوگا صاحب وہاں, تو جوڑ جوڑ کام کریے, پتا نہیں ابھی کیا ہوگا, اگر ایک ایک چپک مارے گے تو آج نکل آئے گی باہر. لیکن نہیں, پیغمبر اللہ کی اس قوت کو لے کر کے, اس طاقت کو لے کر کے آتا ہے نا, ہم سے طاق آئی ہوئی تھی جب ان کو غصہ آتا تھا, جس کا جدید سے غصہ آتا تھا تو ان کے سر سے ایک شعلے کی کیفیت تاریخ نکلتی تھی, ظاہر ہوتی تھی, اور ٹوپی سر سے بارش بھر اوپر ہو جائے کرتی تھی. اتنے جلالی پیغمبر ہے. ایک روایت ہے, اس کی صحت اب تک نہیں پہنچی, شینوں نے ایسے ملک الموت کو کھینچ کر کے ہاتھ مار دیا تھا. اللہ کو بہرا, ہاں جو کوئی زیادتی کرے پھر برائی کے بعد بھلائی سے بچے تو بے شک بچنے والا میں خطا ہوں, اگر کوئی زیادتی کرے تو اس کو خوفزدہ ہونا چاہیے, لیکن زیادتی کے بعد اگر پھر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ سے بخش جائے. ایک دوسرا مرتبہ, اور ادخل یدک فی جیبک, اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال, نکلے گا سفید چمکتا بیائے نو نشانیوں میں سے. فرعون اور اس کی قوم کی طرف بے شک وہ بے حکم لوگ تھے. نو نشانیاں یہ سورہ اعراف شریف کے اندر نوے پارے میں بیان کر دی گئی, نو نشانیاں وہاں بیان کر دی گئی. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات, یہ نشانیاں بیان کر دی گئی. تو اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالو, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گریبان میں ڈال دیا, اے ڈال کر کے اسے نکالا تو بہت چمک رہا. اب جو دیکھا لوگوں, اللہ اکبر, یہ دونوں واقعات کہاں کے ہیں؟ ابھی فرعون کے پاس نہیں گئے, ابھی وہ مقام نبوت کی اعطا میں ہیں, وہ لوگ جہاں عطا کیا گیا ہے اس درخت کے پاس, یہ دونوں باتیں ہو رہی ہیں, ہے نا, سبحان اللہ. اور اس کے بعد ہوا کہ اب تم جاؤ اس فرعون کے پاس. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین, اب وہاں سے جب آئے تو دونوں معجزہ دکھلایا اس کو, جس کا ڈنڈے والا بھی معجزہ دکھلایا اور ہاتھ والا بھی معجزہ دکھلایا. اس نے کیا کہا؟ هذا سحر مبین, یہ تو صحیح جادو ہے, سارا مزید بات ہوگی, یہ تو بہت بڑا جادو ہے. ماذا اللہ وجعدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين, اور ان کے منکر ہوئے اور ان کے دلوں میں ان کا یقین تھا, ظلم اور تکبر سے منکر ہوئے, تو دیکھو کیسا انجام ہوا فسادیوں کا. کیوں؟ وہ اپنے برابر کسی کو جانتے ہی, جیسے آج کل بڑے بھائی لوگ کسی کو نہیں سمجھتے, جو یار میری زبان میں کوئی پنجابی نہیں بول رہا. ایک قوم ہے دنیا میں وہ بہت بڑی ہے, معاذ اللہ رسول کریم کے برابر اپنے آپ کو سمجھتی ہے اور رسول کریم کو اپنا بڑا بھائی کہتی ہے, تو ہم لوگ ان کو بڑا بھائی بولتے ہیں, جب وہ رسول کے رسول ان کے بڑے بھائی تو رسول تھوڑا چھوٹے ہو گئے تو ہم سے بہرحال بڑھ گیا. وہ رسول کریم کو کہتے ہیں کہ وہ بڑے بھائی کی طرح سے تھے, تو حضور تو بڑے بھائی ہو گئے, تو چھوٹے ہوئے کہ نہیں ہوئے, تو ہم سے بڑے ہیں کہ نہیں بڑے ہیں, بہت بڑے ہو گئے رسول کے برابر, رسول بہت بڑے ہو گئے. اللہ اکبر, منظور کیسا کہنا آٹھ مت مسدی, یہ بات یہ مکمل ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مکمل. اب چند آیتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے گزر رہی ہیں. آج صرف میں ادہد کے واقعے سے پہلے تک کی کیفیات جان کر کے چھوڑ دوں گا, بس اس کے بعد اگلے اس میں انشاءاللہ اس کو پورا کیا جائے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا اور دونوں نے کہا سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت بخشی. حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کی تقریباً 99 سو بھی اس پر اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں. اس سے پہلے میں بخاری کی حدیث کے حوالے سے اس کا پورا چیپٹر بیان کر چکے ہیں. پیغمبر کو اللہ تعالیٰ بڑی قوت عطا فرماتا ہے. ہمارے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت کی روایت ہے کہ حضور کو 40 جنتی مردوں کی قوت عطا فرمائی گئی اور ایک جنتی مرد کی قوت دنیا کے 100 مردوں کے برابر. حضور کو 40 جنتی مردوں کی قوت کا فرمائی گئی اور ایک جنتی مرد کی قوت دنیا کے 100 مردوں کے برابر. تو جوڑ لیجیے پھر حساب لگا لیجیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیان لیکن مقام و مزاج کے اعتبار سے جو داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان کو بہت پیار کرتے تھے. اللہ کی مشیت یہی تھی انہوں بھی مقام ایک استفاضیت ادا کی جانے والی تھی اور وبرک سلیمان داؤد وقال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من كل شيء ان هذا له الفضل المبین. اور سلیمان داؤد کے جانشین ہوئے اور کہا اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا بے شک یہی ظاہر فضل ہے. پیغمبر اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو ہر چیز کی بولی عطا فرماتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام تو دنیا کی ہر بولی جانتے تھے کیڑے مکوڑے تک کی بولی جانتے تھے اور ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کس کی کس کی بولی جانتے تھے جس نے فریاد کیا سب کی بولی جانتے تھے. گوہ کی بولی جانتے تھے اونٹ کی بولی جانتے تھے پیڑ پودے کی بولی جانتے تھے کنکریوں کی بولی جانتے تھے کیڑے مکوڑے کی بولی جانتے تھے چرند و پرند کی بولی جانتے تھے ہرنی کی بولی جانتے تھے شیر کی بولی جانتے تھے چیتے اور تیندوے کی بولی جانتے تھے. کیا نہیں تھا وہ علامہ کا ماں علم تکن تعلم وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ کو نہیں معلوم. 40 سال کی عمر وارکا سے پہلے جو آپ کو کچھ نہیں معلوم تھا 40 سال کی عمر وارکا کے بعد وعدہ فرمانا شروع ہو گیا. سب جانتے تھے ہرنی اپنی بات کر رہی ہے پرندہ اپنی بات کر رہا ہے وہ آ کر کے اپنی بات کر رہی ہے سب آ کر کے اپنی باتیں کر رہے ہیں حضور سب سے بات کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ حضور مجھے پرندوں کی بولی سمجھنے کا کے لیے دعا کرتا. دن علیہ السلام نے کہا آروش ہو جا تیرے نیچے یہ بھیجا ہے کہ نہ سیکھ. کہا نہیں حضور دعا کر دیجیے میں چاہتا ہوں. کہا نہیں مت سیکھ. بڑا اصرار کیا بہت اصرار کیا آپ اس کو سمجھاتے ہیں مگر نہیں مانا. خیر آپ نے دعا کر دی اس کو جانوروں کی بولی مانا. اس کے گھر ایک مرغا تھا ایک کتا تھا. مالک نے دسترخوان جھاڑا تو جلدی سے مرغے نے جھپٹ کر کے جو چورا برادہ تھا اس کو کھا لیا. تو کتا مرغے سے کہتا ہے کہ بھائی تجھے سب کھا لیا مجھ کو نہیں دیا. اس نے کہا گھبرا نہیں کل مالک کا وہ اونٹ مر جائے گا نا اس کو کھا لینا. اس نے کیا کیا جلدی اس کو بیچ لیا بھیج دیا خرید کے لے گا اس کا جا کے مر گیا. دوسرے دن پھر بات آئی کہا کہ ایک آج تو نے پھر کھا لیا اور تو نے کہا تھا کہ مالک کا اونٹ مر جائے گا کھا لینا تم تو نہیں مرا. بولے نہیں مر گیا بولے کہ اسے بیچ لیا ہے. اچھا گھبرا بھائی کل اس کا گدھا مر جائے گا. ٹھیک ہے بھائی اس نے سنا اور بیچ دیا. پھر کتے اور مڑ کے درمیان گفتگو شروع ہوئی. تیسرے دن پھر صورت میں آ گئی. اس نے کہا گھبرا نہیں آج اس کا گھوڑا مر جائے گا. اس نے گھوڑا بھیج دیا. تو روز آ رہا کہتا ہے کہ مر جائے گا اور ملے گا کھانے کو ہوتا کچھ بھی کہا نہیں, سب مر جا رہے, لیکن کرتا کیا بڑا ہوشیار ہے, بیچ دیتا ہے سب. یہ جب چوتھے دن بڑھاپا جھاڑ آ گیا تو اس نے کہا کہ تو نے کھا لیا مگر مجھ کو کچھ نہیں دیا. کہا گھبرا مت, کل مالی خود ہی بھر جائے گا, اس کی برسی ہوگی اس میں کھانا. دوڑا بھاگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا, کہا حضور مجھ سے وہ علم چھین لیا جائے, میں اس کا اہل نہیں. شاید مجھے بھی معلوم ہو گیا مر جاؤں گا تو اس کی دراز کی دوں گی, میں آدمی کو معلوم ہو جائے کہ نہیں میں ابھی جا رہا ہوں مر جاؤں گا, اس کو ہوش ہو جائیں گے. کہہ رہے نادان میں نے تم کو اسی لیے کہا تھا کہ مت سیکھ, اب وہ فضا تیرے سر پر لٹک چکی ہے, تجھ کو مرنا ہی مرنا ہے. جب آج پیغمبروں کے درمیان ایک عام آدمی کی دماغ ذرا برادہ فرمائیے, وہ بھی جانوروں کی بولی سیکھ چکا, حضرت موسیٰ بھی جانتے تھے, سلیمان بھی جانتے تھے, لیکن پیغمبر سراسیما نہیں ہوتا ہے. اللہ کی دی ہوئی قوت و طاقت سے اس کے اندر وہ صلاحیت اور برداشت کا مادہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز سے اس کے قدموں کو ڈگمگا نہیں سکتی. اچھا صاحب, تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سکھا لی تھی, اچھا اس پر آپ نے شکر ادا فرمایا اور کہا کہ اللہ کا فضل عظیم ہے, اسی لیے اگر اللہ تعالیٰ علوم عطا فرمائے تو علوم پر شکر ادا کیا جانا چاہیے. جی, اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنوں اور آدمی اور پرندوں سے, تو روکے جاتے تھے یہاں تک کہ حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملة یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ لا یشعرون. یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے نالے پر آئے, ایک چیونٹی بولی اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ, تمہیں کچل نہ ڈالے سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں. فتبسم ضاحکا من قولها, تو اس کی بات سے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس پڑے. وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلى والدی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین, اور عرض کی یہ میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں تیرے احسان کا جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے, اور یہ کہ میں وہ بھلا کام کروں جو تجھے پسند آئے, اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل کر جو تیرے قرب خاص کے سزاوار ہیں. 19 آیت تک ترجمہ ہو گیا. اب تھوڑی سی بریفنگ کر دوں پھر سبق ہو جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام کا مثال مبارک ہو. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تو پرندوں کے جھنڈ آ کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کے جنازے پر سایہ کر دیے, کیفیت ہوگی جسے پڑھا دی. جب تک چاہا رکھے, اس کے بعد پھر دعا کی, پرندوں نے اپنے پرکوں سے لے لیے. حضور جب اس واقعے کو بیان کر رہے تھے تو حضرت برائے نے پوچھا کہ رسول اللہ, پھر پرندوں نے پر کیسے سمیٹا تھا؟ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو میرا ہاتھ کھلا ہوا نا, میں نے سمیٹ لیا, ایسے پر سمیٹا تھا. ایک روایت میں یہ ہے کہ سرخ قسم کے گدھ جانتے ہیں, گدھ جانتے ہیں آپ کو, مردہ خور جو ہوتا ہے بڑا پرندہ, بہت بڑے بڑے بازو ہوتے ہیں اس کے, سرخ قسم کے گدھ اس میں زیادہ ہیں. سوچ یہ وہ پرندے, میں نے سب کو کھاتا ہے. پارسی مطلب کیا ہے؟ وہ سب کو کھاتا ہے. تو پھر جب وہ دوسرا دن ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام والد ماجد کا جنازہ لے کر کے چلے, اب چل رہے ہیں. وہ کیفیت ہے, اس کیفیت کو یہاں ذکر کیا گیا ہے. تخت کے اوپر جنازہ شریف رکھا ہوتا ہے, جنات انسان چرند پرند سب ساتھ میں چل رہے ہیں. جب آپ فیصلہ کروایت بیت المقدس کے قریب پہنچے یا شام کے کسی علاقے میں, تو یہ چیونٹی جو تھی اس نے دیکھا ایک کو. چیونٹی کا نام جو بتایا گیا ہے عجیب سے بات ہے صاحب, چیونٹی کا نام ہرمس بتایا گیا ہے, ہرمس. اور لطیفے کی بات یہ ہے کہ چیونٹی یہ اپنی یعنی اپنی جو اس کا قبیلہ تھا, یہ بنو شعبان کے قبیلے سے تھی, اس قبیلے کی سردار تھی, اور لطیفہ یہ کہ لنگڑی تھی, یہ چیونٹی جو ہے یہ لنگڑی تھی. جب اس نے یہ دیکھا کہ اسے دیکھا کہ ہو سکتا ہے سلیمان علیہ السلام توجہ نہ فرمائے اور یہ 3 میل کی دوری سے واقعہ ہو رہا ہے جیسا. ہو سکتا ہے وہ اترے اور عالم بے خبری کے عالم میں روک دیا جائے, ابھی درخت اوپر ہی چل رہا ہے اترنے والا ہے, ہو سکتا ہے وہیں اتر جاتا. ڈرا اس نے ایک چمٹی کا ایک گیس تھا کہ ہو سکتا ہے اتریں گے تو ہو سکتا ہے روک دیے جائیں. تو آپ نے 3 میل کی دوری سے اس کی بات سنی اور ہنس پڑا. تبسم واحکن, تبسم کہتے ہیں ہونٹ کے کھل جا کر کے دانت ہلکا سا نظر آیا بس, اور بہ کہتے ہیں کہ منہ کھول کر کے دانت بھی کھل جائے. اور یہ دیکھ رہے ہیں یہ سنایا گلیا ہے, اس کے بعد یہ انیاب ہے, اس کے بعد یہ ادرات ہے, اور اس کے بعد یہ جو ہے تواہک ہے. تو تواہک کہتے ہیں ان دانتوں کو جب ہنسا جائے تو اندر کی ایک کیتلیاں نظر آ جائے. کل مسکرائے, مسکرانے کے بعد پھر ہنس پڑے تو یہ کیتلیاں اندر کی نظر آنے لگے, یعنی قاعدے کے ساتھ ہنسنے. اس بات سنی اور ہنسنے ہے نا, اب ذرا سا ذہن کو موڑ موڑے. سبحان اللہ, 3 میل کی دوری سے سب سے پہلی بات تو یہ کہ چیوٹی کی نگاہ کی کرا اس نے 3 میل کی دوری پر دیکھ لیا. بھائی فضا میں جہاز پرواز کرتا ہے, تھوڑی دور جانے کے بعد اتنا بڑا جہاز نقطہ بن جاتا ہے, 1 کلومیٹر میں جاتے جاتے نقطہ بن کے محبوب ہو جاتا ہے, نظر نہیں آتا. لیکن اس نگاہ کو کیا کہا جائے کہ جس نے 3 میل سے دیکھ لیا, اور اس کان کو کیا کہا جائے کہ اس نے 3 میل سے اس بات کو سن لیا. اسی لیے علماء نے فرمایا ہے علم کلام کا مسئلہ کہ انبیاء کے حواس جو ہوتے ہیں وہ بڑے مختلف ہوتے ہیں عام حواس سے, عام انسانوں کے جو حواس سینس ہوتے ہیں نا اس سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, سننے کی, بولنے کی, چلنے کی, ہر صلاحیت ان کی قوی سے قوی تر ہوتی ہے. لطیفہ اس پر یہ ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعی ہے, یہ کوفہ میں تشریف لے گئے. کوفہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وطن ہے, آخری بات عرض کر کے گفتگو کر, تو انہوں نے لوگوں نے بڑی خوشی بنائی کہ کہنے سے اب دیکھنے میں چیونٹے کا ذکر کر رہا ہوں, میرے پاس چیونٹی آ گیا ہے, میں تم سے نہیں بولا اب یار تو ادھر چل. حضرت قتادہ جب پہنچے تو لوگوں نے بڑی خوشی بنائی کہ آپ وہ ایک تابعی آئے ہوئے ہیں, عظیم عالم محدث, لوگ اکٹھا ہو کچھ باتیں سننے کے لیے. تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھو کچھ. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی جوان تھے, یعنی حضرت کیا نام ان کے استاد کا, حضرت حماد سے پڑھ رہے تھے ابھی ہم جاتے ہیں. تو کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ حضرت وہ جس چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سوال کیا تھا وہ میل تھی کسی میل تھی, وہ بچے کا میل بھی کیا سوال ہے, عجیب سی بات تم کر رہے ہیں, میل تھی کسی میل تھی کا ہاں سوال ہے, کیا تم بتاؤ, وہ کی میل تھی مدلی کا قالت نملتن آیا ہوا ہے. قالت یہ ورب پاسٹ ٹینس میں, ورب فیمیل سنگولر تھرڈ پرسن ہے, فیمیل سنگولر تھرڈ پرسن, خالا میل سنگولر تھرڈ پرسن, کالا ہے تو مذکر کے لیے, کالا ہے تو مؤنث کے لیے. حضرت قتادہ دعائیں دیکھیے, یہ امام اعظم کی قدردانی محسوس ہو رہی ہے, اللہ نے بہت دماغ دیا تھا, کبھی موقع ہے انشاءاللہ جان دے میرا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا مانگی, اللہ ہمیں یہ کر دے, اور مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی, اور یہ کہ میں وہ ملاقات کو سمجھائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ان شاء اللہ اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے اگلے پروگرام. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیک سیدی یا رسول اللہ. رب کریم تفسیر و تلاوت میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرما, اور ان ساری تفاسیر کو قبول فرما, سامعین کی حاضری کو قبول فرما, اس کا فیضان ہمارے دلوں پر جاری فرما, اور ہمیں اپنے مخصوصین نیکوکار زاہدین متقبلین بندوں میں شامل فرما.
صلى الله تعالى على خير خلقه ورعاية شيخنا مولانا وفضيلة الأصحاب أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. حتى لا إله إلا الله ورسوله.